ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی آج ہم تراویح میں قرآن حکیم کی چار سورتیں سنیں گے، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا. ویسے تو قرآن مجید کا ہر لفظ بلکہ ہر حرف جو ہے اپنی جگہ عظمت کا حامل ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ انفرادی معاملات بھی ہوتے ہیں. استاد طبع کی ایک بات سے اس مناسبت تو میں اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ ان چاروں صورتوں سے مجھے کس قدر ایک مناسبت قلبی ہے. یہ چاروں صورتیں میری قرآن حکیم کی جو محبوب ترین صورتیں ہیں ان میں سے. ان کا موضوع ہے توحید عملی. توحید کے یہ دو پہلو ہیں، اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. ایک توحید علمی یا توحید نظری یا توحید فی العقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں کسی کو اس کا ساجی نہ سمجھنا، کسی کو اس کا مد مقابل نہ ماننا، یہ ہے علمی یا نظری یا عقیدے کی توحید. اور ایک توحید عملی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی محبت کو خالص کر لے اللہ کے لیے. اصل میں جو جہاں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ توحید ہے. ماننا یہ مشکل کام نہیں ہے، بالفعل یہ شکل ہو جائے کہ اللہ ہی اس کا حقیقتاً معبود بن جائے، اور بندگی اور پرستش میں اور اطاعت میں علی الاطلاق وہ کسی اور کو شریک نہ کرے، بلکہ اپنی اطاعت اور بندگی کو اسی کے لیے خالص کر لے. یہ ہے در حقیقت جسے امام ابن تیمیہ نے توحید سے طلب سے تعبیر کیا ہے، میں اسے توحید عملی سے تعبیر کر رہا ہوں. پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک انفرادی ہے کہ ایک شخص اپنی ذات میں، اپنے پورے عمل میں، اپنا متاع مطلق، اپنا معبود حقیقی وہ اللہ کو بنا لے اور اس میں کسی آمیزش کو قریب نہ آنے دے. اور ایک یہ کہ اجتماعی سطح پر یہی چیز ایک قوم اختیار کرے، ایک ملک میں وہ نظام قائم ہو کہ متاع مطلق اللہ ہے، حاکم حقیقی وہی ہے، ہر معاملے میں آخری حکم اسی کا ہے. یہ چیز جب طے ہو جائے اور یہ نظام جب قائم ہو جائے گا کسی ملک میں یا کسی قوم میں، تو معلوم ہوا کہ اب وہی چیز ایک انفرادی سطح سے اٹھ کر اجتماعی سطح پر آ گئی ہے، وہی توحید عملی اب ایک فرد سے اوپر اٹھ کر ایک پوری قوم یا پورے ملک کے اوپر قائم ہو گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ ان چار صورتوں میں جو پہلی صورت ہے سورہ زمر، اس کا مضمون ہے انفرادی سطح پر توحید عملی، یعنی اللہ کی بندگی میں اخلاص، اس کی اطاعت میں دین کو اس کے لیے خالص کر لینا. اس قدر تکرار اور ارادے کے ساتھ یہ مضمون اس صورت میں آیا ہے کہ واقعتاً حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. اور اجتماعی سطح پر یہی مسئلہ ظاہر بات ہے کہ اصلاً تو وہ موضوع ہے مدنی صورتوں کا، اس لیے کہ وہ توحید عملی اجتماعی سطح پر جا کر مدینے میں ہوئی ہے. مکے میں تو وہ نظام قائم نہیں ہو سکا، مکے میں جب تک مسلمان تھے وہ انفرادی اعتبار سے توحید عملی پر کاربند تھے، اجتماعی نظام تو وہاں وہ قائم نہیں کر پائے. البتہ مدینے میں جا کر وہ اجتماعی نظام قائم ہو گیا کہ اب مالک حقیقی اللہ، حاکم حقیقی اللہ، قانون ساز، قانون دینے والا، لا گیور، ساورن صرف اللہ ہے. تو اصل تو وہ مضمون جو ہے وہ ہے مدنی صورتوں کا، لیکن مکی صورتوں میں سے اس سلسلہ سور میں، سورہ شورا میں، اقامت دین کی اصطلاح کے تحت وہ مضمون بھی آ گیا ہے، تاکہ یہ مضمون ہر اعتبار سے یہیں پر مکمل ہو جائے۔ تمہید میں خاصا وقت گزر گیا۔ اب آئیے دیکھیے، آغاز ہوتا ہے سورہ زمر کا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جان لیجئے یہ سورت بھی اصل میں، اگرچہ آگے جو سات سورتیں آ رہی ہیں انہیں ہم کہیں گے حامیم سیریز کی سورتیں، اس لیے کہ وہ سب شروع ہوتی ہیں حامیم کے حروف مقطعات سے۔ ان میں بھی صرف ایک سورت ایسی ہے کہ جس میں حامیم پر اضافہ ہے، حامیم عین سین قاف، یہ سورہ شورا ہے۔ چھ سورتیں وہ ہیں جو صرف حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ایک حامیم عین سین قاف۔ جیسے چھ سورتیں تھیں الف لام را سیریز کی، لیکن ان میں سے ایک سورہ رعد جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تھا الف لام میم را، تو پانچ رہ گئی تھی الف لام را سے اور ایک الف لام میم را۔ یہ سورت جو ہے بغیر حروف مقطعات کے شروع ہو رہی ہے، لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے انہی سورتوں کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ سورہ زمر اور اگلی سورہ مومن جو ہے یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ کوئی کھیل ٹھٹھے کے لیے نہیں ہم نے یہ کتاب اتاری، کوئی مذاق نہیں ہے جس کے لیے یہ کتاب اتاری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک معین مقصد لے کر نازل ہوئی، یہ فیصلہ کن کتاب بن کر نازل ہوئی۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالحزم، اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، یہ ہے اصل میں اس کا تھیم، اس کا جو ایکسس ہے مرکزی خیال، بس بندگی کرو اور پرستش کرو اللہ کی، خالص کر لیتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، تمہارا مطاع حقیقی وہی ہو، کوئی اس مقام پہ اس کے برابر نہ آ بیٹھے، اس سنگھاسن پر وہ تنہا رہے گا۔ اس کی اطاعت کے تابع تو اطاعتیں ہو سکتی ہیں دوسروں کی، لیکن علل اطلاق اس کی اطاعت سے آزاد ہو کر کسی کی بھی اطاعت کرنی تو یہی شرک ہے، خواہ وہ اپنا نفس ہو، خواہ وہ اپنی قوم ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، وہ حاکم وقت ہو، جس کی بھی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت سے آزاد، وہی در حقیقت اللہ کا شریک بن جاتا ہے۔ فرمایا علی للہ الدین الخالص، جان لو اللہ کے لیے تو خالص دین ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جو آمیزش والا دین ہے یہ پسند نہیں ہے کہ کچھ اطاعت ہماری کچھ دوسروں کی، وہ تو منہ پر دے مارے گا کہ ہمیں کوئی احتیاج نہیں، یہ تو فقیروں کی بات ہوتی ہے کہ اسے جو بھی آپ دیتے، وہ حضرت موسیٰ کی بات میں نے آپ کو نوٹ کرائی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میری جھولی میں تو جو بھی ڈال دے میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ اللہ کی شان تو یہ نہیں، اسے تو چاہیے تو خالص دین چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ جو ہے پھر وہ اسی کو دے دے گا جس کو تم نے ملاوٹ کی ہے، وہ اپنے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما لا نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا، یہ ان مشرکین کے شرک کی خاص بات بیان کی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ان کو پوجتے ہیں، کچھ دندوت کرتے ہیں، کچھ ذرا یہاں چڑھاوے چڑھا دیتے، تو ان کو نہیں پوجتے، اصل میں ہم نے کوئی ان کو تو معبود نہیں سمجھا، یہ تو اصل میں ہمارے سفارشی ہیں، اور یہ چونکہ مقربین بارگاہ ہے تو یہ ہمیں ذرا تقرب حاصل کرنے میں مدد دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ بالکل وہی سلسلہ جو آج مزاروں کے ساتھ، جو ذہنی اور قلبی وابستگی ہے بعین ہی وہی بتوں کے ساتھ تھا، سرے منہ فرق نہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خالق ہے یا یہ معبود ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں واسطے ہیں، ذریعے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع کے شروع میں دیکھیے، قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے، احسان اسلام سے بلند تر ایک سطح ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جو لوگ صبر کی روش اختیار کریں گے ان کا پورا پورا اجر بھی دے دیا جائے گا، بلکہ اور مزید دیا جائے گا بغیر حساب۔ اب پھر دیکھیے وہی مضمون آ رہا ہے، کل کہہ دو انی امرتو، مجھے اس کا حکم ہوا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی اور پرستش کروں دین اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو کہ مجھے تو خود اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قُلِ اللہ آمدو مخلص لہو دینی، غور تو کیجیے گا اس مضمون کی تکرار، اس کا مختلف اسلوبوں سے لانا. پھر کہو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونه، تو پوجو جسے تم چاہتے ہو اس کو چھوڑ کر. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم وعليهم يوم القيامه، کہہ دو کہ اصل میں تو خسارے میں وہ ہوں گے جو خود اور ان کے اہل و عیال جو ہے قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. الا ذلك هو الخسران المبین، حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے خسران مبین. ذرا آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے اجتناب کریں، ایعبدوہا کہ اس کی بندگی کریں یعنی اس کی بندگی سے بچیں، وانابوا اللہ اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیں، لہم البشرا ان کے لیے بشارتیں ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول، تو پھر بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں. فیتبعون احسن، اور پھر اس کے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بہترین پہلو دیکھ کر. اب دیکھیے ہر بات میں ایک عظیمت کا پہلو بھی ہوتا ہے، ایک عزت کا پہلو بھی ہوتا ہے. بہرحال انسانی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اصحاب ہمت کے لیے راستہ رکھا ہے کچھ کمزور لوگوں کے لیے بھی رعایتیں رکھی ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت رعایتوں ہی کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک وہ اصحاب ہمت ہیں یتبعون احسن بہتر سے بہتر، آگے سے آگے عظیمت کی راہ پر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں. تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے، یعنی اللہ سینہ کھولتا ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، نور ایمان، ایک باطنی بصیرت. اس کے برعکس فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے انہیں مناسبت ہی نہیں رہتی، کوئی نسبت ہی نہیں. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ بہت کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ، اللہ تعالی نے بہترین بات نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید. یہ کتابیں متشابہ ہیں، اس کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، یہ صورت اس سے مشابہ ہے، یہ مضمون فلاں صورت کی ان آیات کے مشابہ ہیں. مثانیہ دہرا دہرا کر باتیں آ رہی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب کی خشیت اور خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، وہ جب اس کتاب کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف. ذلک ھدی اللہ یهدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد، یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اس کی طرف سے مہر تصدیق سب ہو جائے، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ مضمون دیکھیے کتنی مرتبہ آ چکا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر انداز تعبیر اختیار کر لیا ہے، ہر طرح سے انہیں سمجھانے کے لیے جتنے بھی ممکن اسلوب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت اخذ کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات لے کر اترا ہے، شاید کہ تقوی اختیار کریں. چوبیسواں پارہ شروع ہوتا ہے کمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یا تو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے مراد جہاں تک میں سمجھاؤں یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے حالانکہ وہی اس پر نہیں آئی، وکذب بالصدق اذ جاء، یا یہ کہ وہ جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو اس کی تکذیب کرے. علیہ فی جہنم مثوى للکافرین، کیا جہنم ہی ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، اس کے بھی معنی میں کچھ اختلاف ہے، میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں، اور وہ شخص کے جو سچائی لاتا ہے، یعنی اس کا اپنا کردار بھی اور اپنا قول بھی سچائی پر ہے، وصدق به، اور جہاں کہیں سچائی اس کے سامنے آتی ہے فوراً اس کی تصدیق کرتا ہے، اولئک هم المتقون، یہی ہے وہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سب کچھ وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، اور یہی جزا ہے محسنین کی. اسی رکوع میں دو آیات یا آیات کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو مراقبے کی آیات ہیں، جن کو کہ دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کو بار بار انسان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے؟ اللہ نے لفظ عبد ہو دیتی ہے، جو شخص واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اب اسے یہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کافی ہے، پھر مجھے کسی اور کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں. اب وسائل و ذرائع ہیں، ان کا اختیار کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا انحصار اور دار و مدار صرف اللہ کی ذات پر. وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، اگر یہ سمجھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قلبی درست نہیں ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اور یہی مضمون آگے پھر دہرایا ہے، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دو میرے لیے میرا رب کافی ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. چھٹے رکوع میں پھر ایک بہت اہم مضمون آیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، پھر وہی لفظ عباد، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ستم اٹھایا ہے، جو معصیت میں زندگی بسر کرتے رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کی رحمت، رحمتی وسعت کل شیء، لہذا کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان خلوص کے ساتھ جب چاہے توبہ کرے. سرمت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے، بازا بازا ہستی بازا، در کافروں گبروں بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہاں تو کوئی مایوسی والا معاملہ نہیں. فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، ہاں رجوع کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے عذاب والا دن کے پھر کسی کی مدد نہیں ہوگی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اتباع کرو بہتر سے بہتر کا جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، یعنی اس میں بھی جو اعلیٰ مقامات ہیں ان کی طرف بھاگو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف کوشش کرو. اب آخری دو رکوع رہ گئے ہیں، شاید یہ ایک ہی صورت میں اس کو بیان کر سکوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور توحید فی العبادت کے موضوع پر یہ صورت کلائمیکس ہے پورے قرآن مجید کا. یہ مضمون جو ہے توحید فی العبادت یا توحید فی طلب، اس پر یہ ذروۃ السلام ہے قرآن مجید کا سورہ زمر، اور اس کا یہ حصہ آخری، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، بڑا تیکھا انداز ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے جاہلو اے نادانو، کیا تم مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگوں؟ یعنی وہ جو دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر مصالحت کے لیے، کچھ مانو کچھ منواؤ، کچھ لو کچھ دو، بڑی شدید کشمکش تھی. تو یہ دو ٹوک بات کہلوائی جا رہی ہے، اغیر اللہ ہے، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو، مجھ سے یہ چاہ رہے ہو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، پھر بڑا تیکھا انداز ہے، اور اے نبی خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں جواب ان کو دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف یہ بات وہی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جان لیجئے کہ آپ کے سارے اعمال ہپ ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اسے اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن کر رہو. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اگر اس کی عظمت کا کوئی انکشاف ان پر ہو جاتا تو یہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھتے. اگر اس کے جمال جہاں آرا کی کوئی جھلک یہ دیکھ پاتے تو اس کے سوا کسی سے دل نہ لگاتے. یہ تو اصل میں ان کے اپنے ذہن کی پستی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر اپنے دل لگائے پھرتے ہیں. ما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامه. یہ کل زمین جو ہے تمہاری قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بيمينه. اور یہ تمام آسمان, یہ سزائیں اور یہ خلا, یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے, بہت بلند و برتر ہے اس سے کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں. بلوں سے کافی سور اور سور میں پھونکا جائے گا. فَسَرِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, سوائے ان کے جنہیں اللہ ہی چاہے. مثل حملت العرش جو ہے, جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہ ان مستثنی میں سے ہوں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو یہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ باعث بادل موت ہو جائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور زمین اپنے رب کی روشنی سے, اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. یہ نہ معلوم کتنا بڑا جائنٹ قسم کا کمپیوٹر ہوگا کہ ہر فرد نوع بشر کی زندگی کا مکمل ریکارڈ موجود ہوگا. بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ وہ ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی کہ یہ ہے آپ کی زندگی, اور یہ ہے آپ کے اقوال, اور یہ ہیں آپ کی نیتیں اور ارادے جو آپ کے سینوں میں پوشیدہ تھے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور انبیاء اور شہداء لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور پھر ان کے مابین صحیح صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, اور ہر جی نفس کو پورا پورا مل جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُبَرًا, اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حتیٰ اذا جاؤوہا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اس کے داروغا کہیں گے, أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ, کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہ آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے اور تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, تمہیں ڈراتے تھے, خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی حاضری سے. قَالُوا بَلَى, وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ, لیکن یہ کہ عذاب کی بات کافرین کے حق میں ثابت ہو کر رہی. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, اور لے کے جائیں گے اہل جنت جو ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی, وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ. حَتَّى اذا جاؤوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. یہ فرق ہے, یہاں پہ نوٹ کیجئے. جہنم کے بارے میں فرمایا جب پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے, اس لیے کہ جیل کا انداز یہی ہوتا ہے دروازے بند رہتے ہیں. وہ تو جب قیدی کو داخل کر رہا ہو تبھی کھلتے ہیں, اور مہمان خانوں کے دروازے جو ہیں وہ چوپٹ کھلے ہوتے ہیں منتظر اپنے آنے والوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, اور کہیں گے ان کے داروغا ان سے, سلام ہو تم پر, کتنے ہی کیا ہی پاکیزہ ہو تم لوگ, داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, جیسے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ اہل جنت کے مختلف ترانے حمد کے جو ہیں وہ نقل ہوئے قرآن مجید میں. بس کل ہم نے پڑھا تھا اذهب عنا العزم, اللہ نے ہم سے حزن کو دور کر دیا. یہاں فرمایا اس اللہ کے لیے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ, اور ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا. ان چیزوں سے بعض لوگوں نے یہ اشارہ لیا ہے کہ جنت اسی زمین پر قائم ہوگی. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, کہ ہم اب رہیں گے, جگہ بنائیں گے اس جنت میں جہاں چاہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر جو ان محنت کرنے والوں کو ملے گا. آخری اب یوں سمجھیے, اس پورے لفظ ڈرامہ میں استعمال کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے, اس کا ڈراپ سین ہے کہ جب یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ حساب کتاب ہو گئے، اہل جہنم جہنم کی طرف بھیج دیے گئے، اہل جنت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیے گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، گھیرے ہوئے ہوں گے، اس کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان ملائکہ کے مابین بھی شاید کوئی اختلاف رائے کبھی رہا ہو، ان کے مابین بھی بات آخری چکا دی جائے گی اور فیصلے کر دیے جائیں گے، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخری جے بولی جائے گی کہ کل حمد ہے اس اللہ کے لیے، کل شکر اور سپاس ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ ہے سورہ زمر جو 8 رکوع پر مشتمل ہے، 6 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اسے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، صدق اللہ العظیم۔ آئندہ 6 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ مومن پڑھی جائے گی، یہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں اس کے صرف چند مضامین کی طرف اشارہ کر سکوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ فواتح یعنی وہ آیات جن سے آغاز ہوا ہے، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نزول ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے کہ جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اس کے بعد یہ 4 جو شانیں اللہ تعالی کی آئی ہیں بڑی پیاری ہے، غافر الذنب، گناہ کا بخشنے والا، قابل التوب، توبہ کا قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سزا کا سخت، ذی الطول، بڑی مقدرت والا، قوت والا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک اہم مضمون پہلے ہی رکوع میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں فرشتوں میں سے، یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حوله، کہ جو فرشتے کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جس کا ایک نقشہ ہم نے ابھی سورہ زمر کے آخر میں دیکھا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بھی کرتے رہتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اسی پر یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، فکر للذین تابوا، تو مغفرت فرما دے ان کی کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور اے پروردگار انہیں جہنم کے آگ سے بچا لیجو، ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم، اور پروردگار ان کو ضرور داخل کیجیو ان باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں یا شوہروں میں سے، وذریاتهم، اور ان کی اولاد میں سے جو بھی صالح ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کیجو، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے العزیز، زبردست اور الحکیم، کمال حکمت والا، وقہم السیئات، اور پروردگار انہیں بچا لیجیو برائیوں سے، ومن تق السیئات یوم یجن فقد رحمتہ، فقد رحمتہ، اور جسے اس دن تو نے بچا لیا برائیوں سے تو اس پر تو تو نے بڑی رحمت فرمائی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مضمون جو اس میں آیا ہے، علمی اعتبار سے وہ بہت بلند ہے، وہ یہ ہے کہ اہل جہنم کی فریاد نقل کی گئی ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ دو موتیں کون سی ہیں اور دو احیاء کون سی ہیں، یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے. اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، وہ آپ میں سے جن حضرات کی دلچسپی ہو پڑھ لیں. پہلی تخلیق انسان کی ہوئی ہے عالم امر میں ارواح کی شکل میں، اور اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا. یہ اماتہ اولی ہے. پہلی زندگی وہ تھی جس میں ہم نے پروردگار سے معاہدہ کیا، لستو بربکم قالوا بلا. پہلی موت سے ہم گزار آئے ہیں، یہ احیاء ہوا ہے یہاں ہمارا، دوبارہ زندگی ہوئی ہے اس زندگی میں، اور پھر موت آئے گی اور پھر زندگی ہوگی تو وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو یہ دو احیاء ہیں اور دو اماتیں. پھر ذرا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 وہاں دیکھ لیجئے کہ یہ چونکہ مثنیٰ ہے اس سورہ زمر کا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو پکارو اللہ کو. عبادت کا دوسرا رخ جو ہے وہ دعا ہے. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. چنانچہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ دعا پر زیادہ زور ہے، اگرچہ وہ اخلاص فی الدین جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے. اللہ کو پکارو، لیکن پکارنا وہی مفید ہوگا جو اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ تم نے اپنی بندگی اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر تو وہ دعا جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، اس کی قبولیت کا کوئی سوال نہیں. خلوص اور اخلاص کے ساتھ اگر اللہ سے ساتھ معاملہ کیا تو پھر جہاں چاہو پکارو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اسی میں وہ الفاظ آئے ہیں، حقیقت وحی کے ضمن میں علمی معاملہ ہے. يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. وہ نازل فرماتا ہے روح اپنے امر میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ وحی کو بھی روح کہا گیا. یہ میں نے سورہ نحل کی پہلی آیت میں بھی توجہ دلائی تھی کہ وحی کے لانے والا وہ بھی روح، اور روح الامین اور روح القدس، خود وحی بھی روح ہے. اور وحی جو نازل ہوتی ہے وہ در حقیقت بدن پر نہیں نازل ہوتی، روح پر نازل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا علی قلب، کا وہ براہ راست قلب پر اس کا نزول ہوتا ہے، اور قلب در حقیقت مسکن روح ہے. تو اس کے تلقی کرنے والی جو ہے وہ بھی روح محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ مومن کا ایک بہت اہم مضمون جس سے مجھے ایک خصوصی محبت ہے، وہ مومن آل فرعون کی ایک تقریر ہے. یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ فرعون کا معاملہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا عجیب ہوا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی وہ المنفتاح تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے رمسیس کو حکومت سونپ دی تھی. تو جب حضرت موسیٰ گئے ہیں مصر کو چھوڑ کر اور پھر واپس آئے ہیں رسالت پر فائز ہو کر، تو اب یہ رمسیس جو ہے یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اب یہ رمسیس ظاہر بات ہے کہ محل میں حضرت موسیٰ پلے بڑھے تھے، وہیں یہ رمسیس، تو بالکل بھائیوں کا سا پیار ان کے مابین معلوم ہوتا. چنانچہ شروع میں تو عجیب لگتا ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 127 ہے وہ. میں اس مسئلے کو آج چاہتا ہوں ذرا سمجھا دینا آپ کو کہ اس وقت تو فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، لہذا انہوں نے باقاعدہ محضر نامہ پیش کیا. یوں کہیے، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تم چھوٹ دیے رکھو گے، چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ تجھے بھی چھوڑ دے اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دے؟ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ نتنی ایول ان دی بڈ. ابھی تو بالکل یہ آغاز ہے اس شرارت کا، ان کے نقطۂ نگاہ سے تو یہ شرارت تھی، لہذا ابھی کچل دو اور اس کو موسیٰ کو قتل کر دو. اس وقت اس کا قول یہ تھا، قال چلو قتلوا ابناءہ ونستحیی نساءہ وإنا فوقہم قاہرون. موسیٰ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کی قوم کے لڑکوں کو قتل کریں گے جو بھی پیدا ہوں گے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ان پورے طور پر غالب ہیں، ان پر کوئی ڈرنے والی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ذاتی محبت تھی فرعون کی جو اس وقت آڑے آ گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس نے قتل کرنے کا اقدام نہیں کیا. لیکن جب صورت وہ بن گئی کہ جو مجھ سے غبار نظر آتا تھا وہ تو اب ایک بہت بڑی آندھی بن گئی، اب خود فرعون چاہتا ہے کہ قتل کر دیا جائے موسیٰ کو، وہ ریزولوشن لے کر اپنے دربار میں آیا ہے، ضروری اقتل موسیٰ، وہ یہاں سے آ رہا ہے سورہ مومن میں ذکر. لیکن اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے پھیل چکی، یہاں تک کہ خود آل فرعون میں سے کچھ لوگوں کو اس نے مسخر کر دیا، آخر وہ بھی انسان تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے خاندان کی ایک بڑی شخصیت ایمان لا چکی، لیکن اس نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. جب فرعون نے یہ بات پیش کی، اب یہ ہے وہ، وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ، فرعون نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دو، یہ بالکل ضروری کے معنی چھوڑو مجھے، یعنی یہ کہ مجھے اجازت دیجئے اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور اگر اس کی واقعی اس کا کوئی رب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارے آپ لوگوں کے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں وہ فساد برپا کر دے. غور کیجئے، یہ بات پہلے اس کے سردار کہہ رہے تھے تو اس نے بات نہیں مانی تھی، اب وہ فرعون صاحب خود فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت دربار میں موجود تھے، انہوں نے فوراً توجہ کی اللہ کی طرف جیسے کہ ہونی چاہیے. قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، حضرت موسیٰ نے تو فوراً یہ کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، ہر متکبر کی پکڑ یا ہر متکبر جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہے کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو وہ متکبرین کے جو یوم حساب کا یقین نہیں رکھتے. اب یہ موقع چونکہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے، اس وقت خاموش اگر رہ جاتے وہ مومن آل فرعون تو ہو سکتا ہے تو ریزولوشن شروع ہو جاتا، لیکن یہاں اب وہ کھڑے ہوئے. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر شروع کی ہے، کہا ایک مومن مرد نے کہ جو آل فرعون میں سے تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. یہ تقریر جو ہے خاص طور پر نوٹ کیجئے، اتنی لمبی تقریر پورے قرآن مجید میں کسی رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی تقریر نقل ہوئی، اور اتنی بلیغ تقریر، اتنا عجیب یہ خطبہ ہے، اتنا جامع اور فصاحت اور بلاغت کا حامل. وہ کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ہوش میں آؤ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے معجزے لے کر آیا ہے، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے. وان یک کاذب الفالح کذب، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر وہ سچا ہے تو ہوش میں آؤ، پھر جو خبریں وہ دے رہا ہے عذاب الہی کی، ہو سکتا ہے تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ. ان اللہ لا یادی من ہوا مسرف الکذاب، یقینا اللہ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو حد سے متجاوز کرنے والے اور جھوٹے ہیں. اب غور کیجئے گا، یہی الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہے تھے جب لوگوں نے دست درازی کی تھی حضور پر، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ لوگوں کیا تم قتل کے درپے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو ایک اللہ کے بندے کو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد تقریر سنو، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، میری قوم کے لوگوں آج تو تمہارے پاس حکومت ہے، تم زمین میں سربلند ہو، غلبہ ہے. فمن ينصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ گیا. قال فرعون، ابھی یہ تھوڑی سی تقریر ہی کا اثر اتنا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پورے دربار پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ایک اثر قائم ہو گیا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل بے بس ہو کر کہتا ہے کہ جو میری رائے تھی وہی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، میں نے تو بہرحال جس چیز میں بھلائی دیکھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ جانے. لیکن اب ان کی تقریر جاری ہے. وقال الذي امن، اور کہا اس نے جو ایمان لائے تھے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر اسی طرح کا عذاب آئے جیسے اور قوموں پر آ چکا ہے. مثل داد قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، قوم نوح پر، عاد پر، ثمود پر اور ان کے بعد. وما اللہ یرید الظلم للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے لو میری قوم کے لوگوں، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، مجھے یوم التلا، جس دن کے پکارا جائے گا، اس دن کے عذاب کا بھی اندیشہ ہے. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن کے تم پیٹھ دکھا کر بھاگو گے لیکن تمہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے پہلے کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو جو کچھ تعلیم وہ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شکوک ہی میں مبتلا رہے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا بس اب ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شک میں پڑنے والے. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس سند کے کہ جو اللہ نے انہیں دی ہو. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، بہت برا ہے یہ طرز عمل اللہ کے اور اہل ایمان کے نزدیک. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جابر کے دل پر مہر کر دیتا. وقال فرعون، اب دیکھیے جسے کہتے ہیں ہمارے محاورے میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور تو کچھ سوچا نہیں سوجا نہیں فرعون کو. وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب، ذرا میرے لیے ایک بڑی اونچی سی عمارت بناؤ، اونچا مینار بناؤ، میں اس پر چڑھ کر ذرا آسمان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ، میں ذرا آسمانوں کے قریب ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں، جھانکنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی کوئی الہ ہے جس کی طرف سے یہ موسیٰ بلا رہے ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو اب تک یہی گمان کیے ہوئے ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور پھر کہا انہوں نے جو ایمان لائے تھے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو، میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، جان لو یہ دنیا کی زندگی سوائے برتنے کی شے کے اور کچھ نہیں ہے. وان الاخرت ھی دار القرار، اور اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہی مستقل ٹھکانہ ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو کوئی برائی کمائے گا اسے اسی کے بقدر بدلہ ملے گا. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، اور اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو. تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، تم مجھے چاہتے ہو اس بات کی طرف بلانا کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں یا اس کے ساتھ کسی ایسی شے کو شریک کروں جس کے لیے میرے پاس علم نہیں. وَعَلَىٰ عَدُوُكُمْ مِنَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں پکار رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو العزیز ہے اور غفار ہے. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، جن ہستیوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کا کوئی مقام نہیں ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے بڑھنے والے ہی جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ کہ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں. انتہائی یقینی انداز ہے، اگر آج تم نہیں مانو گے میری بات تو اس وقت آئے گا کہ تم اس وقت کہتو گے. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن انسان کہتے گا، لیکن اس روز کہنے کا فائدہ کیا، یاد آئے گا لیکن یاد آنا بیکار ہوگا. اور اس کے بعد ہے وہ الفاظ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے اور دیکھ رہا. یہ ہے تقریر آل فرعون کی. مومن آل فرعون، انہی کے نام سے سورت کا نام سورہ مومن ہے. ایک آیت اور اس سورہ مبارکہ کے سن لیجئے، وہ بہت اہم ہے اس کے اس مرکزی مضمون کے اعتبار سے. چھٹے رکوع کی آخری آیت، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے. اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار اسی میں ہے، عجز اور تذلل اسی میں ہے کہ انسان اسے مانگے. تو در حقیقت دعا جو ہے وہ مخل عبادت جو کہا ہے، اور یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ استکبار کی بنا پر مجھ سے میری عبادت اور مجھ سے دعا سے اعراض کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ انقریب داخل ہوں گے جہنم میں بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر. اور سن لیجئے چلیے آیات 64-66 تاکہ وہ جو مضمون ہے پچھلی اور اس سورت کا وہ پوری طرح مربوط ہو جائے. هو الحي لا اله الا هو, وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوه مخلصین له الدین, پس پکارو اس کو اپنے دین کو, اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمد للہ رب العالمین, قل حمد و سپاس اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جانی البینات من ربی, کہہ دو اے محمد مجھے روک دیا گیا ہے, مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی یا پرستش کروں جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے یہ بینات آ چکی ہو. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اب بقیہ 8 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ اور سورہ پڑھی جائیں گی. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس قرآن کا نزول ہے اس ہستی کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے ایک قرآن عربی کی شکل میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں یا علم حاصل کرنا چاہیں. بشیرم و نذیرہ, یہ قرآن بشارت دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے اعراض کرتی ہے اور وہ گویا کہ سنتی ہی نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع کا ایک مقام ایسا ہے کہ اس کا ذکر ضرور کر دیا جائے. قیامت میں جب محاسبہ ہوگا تو انسان کے خلاف خود اس کے اپنے اعضا گواہی دیں گے. ارشاد ہوتا ہے حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون, جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اپنے کان, ان کی اپنی آنکھیں, ان کی اپنی کھالیں, جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے, اپنی جلدوں سے کہ تم کیوں گواہی دے رہی ہو ہمارے خلاف. قالوا انتقل اللہ الذی انتق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون, تو ہماری اپنی یہ جلدیں یہ کہیں گی, ہماری کھالیں, آج ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا فرمائی, اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا تھا. چوتھے رکوع کی پہلی آیت وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر ہم دیکھ آئے ہیں کہ کفار کو اصل قد قرآن مجید سے تھی, ذاتی کوئی رنجش یا پرخاش حضور سے انہیں نہیں تھی, بلکہ ان کی عداوت و دشمنی قرآن مجید سے تھی. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو سنا ہی مت کرو مبادہ اس کا اثر تمہارے دلوں پر ہو جائے. والغو فیہ, اور جب حضور پڑھ کر سنائے تو اس میں بھی گڑبڑ کرے, جسے آج کل ہوٹنگ کہتے ہیں, اس کے اندر الغا کرو. لعلکم تغلبون, یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے تم غالب آ سکتے ہو, یعنی یہ کہ اگر یہ قرآن بے روک ٹوک لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا رہا تو پھر تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے, اس کی جو تاثیر ہے اس سے قلوب مسخر ہوتے چلے جائیں گے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لازماً چکھائیں گے ان کافروں کو بہت ہی سخت عذاب کا بزا, اور ہم ان کو لازماً بدلہ دیں گے بہت ہی برا اس کا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اسی میں آگے چل کر نقشہ کھینچا گیا ہے. قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. کہ جہنم والے یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ذرا ہمیں ان لوگوں کو دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندے اور انہیں مسلے. یہ غضب ہوگا ان کے اندر, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس روز یہ چیز صرف ایک حسرت بن کر رہ جائے گی. اس کے بعد کی سات آیات وہ ہیں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں, اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ذاتی سطح پر ہے عبادت اور توحید فی العبادت اور اخلاص فی العبادت, اس کے اعتبار سے یہ سات آیات بہت اہم ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ کوئی رنج اور غم قریب آنے دو. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون, اور خوشیاں مناؤ بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, ہم ہیں تمہارے ساتھی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے اس آخرت میں وہ سب کچھ ہے کہ جس کی خواہش تمہارے جی میں ہو, اور تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے کہ جو غفور ہے اور رحیم ہے. وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال انني من المسلمين, اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. ادفع بالتی ہی احسن, تو جو تمہاری مخالفت ہو رہی ہے تم مدافعت کرو بڑے ہی خوبصورت انداز میں. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, تو وہی کہ جس کے اور تمہارے درمیان آج بغض اور عداوت ہے وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے گا کہ نہایت گرم جوش نہایت جگری دوست. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے مگر وہی کہ جن میں صبر کا مادہ ہے, اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہی کہ جو بڑے نصیبے والے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں ایک آیت بہت اہم ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشارہ ہے, یہ جتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور علم انسانی کی وسعت ہوئی ہے اس سے در حقیقت آیات الہی کا جو مشاہدہ ہے اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے. اور ایک بات تو کم سے کم آج تک جو ہے وہ مسلم ہے, مورس بوکائے نے جو کتاب لکھی ہے پوری ایک کتاب اسی موضوع پر, وہ یہ کہ آج تک اس سارے سائنسی ارتقاء کے باوجود کوئی ایسی حقیقت سامنے نہیں آئی ہے کہ جس نے قرآن کی کسی بات کو غلط ٹھہرایا, بلکہ جیسے جیسے علم انسانی آگے بڑھا ہے قرآن مجید کی حقانیت بھی مزید مبرہن ہوتی چلی گئی. سورہ شورا کے اب بہت سے اہم مقامات ہیں ان کو چھوڑ کر, میں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ اس میں خاص طور پر وہ جو اجتماعی سطح پر اخلاص فی العبادہ یا توحید فی العبادہ کا معاملہ ہے, وہ چیز اجتماعی سطح پر سورہ مکی صورتوں میں سورہ شورا کی ان تین آیات میں ہے, آیات نمبر 13-15. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہی دین کہ جس کی وصیت کی تھی نوح کو. والذی اوحینا الیک, اور جس کی ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کی جانب. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اور یہ دین اس لیے مقرر کیا ہے اس لیے دیا ہے کہ قائم کرو اس دین کو. یہ دین صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دین صرف ریسرچ کے لیے نہیں آیا ہے, تصنیف و تعلیم کا موضوع بنانے کے لیے نہیں آیا ہے. دین کی تو غرض و غایت یہ ہے کہ یہ قائم ہو اور نافذ ہو. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, ظاہر بات ہے کہ مشرکین پر تو بہت بھاری گزرے گی یہ بات, بہت بڑی ہے یہ بات، بہت گراں ہے یہ بات مشرکین پر جس کی طرف سے اے محمد آپ بلا رہے ہیں. توحید اور توحید بھی اجتماعی سطح پر، افراد کے لیے بھی گوارا کر لیا جائے کہ وہ توحید پر قائم ہو، لیکن جب جد و جہد کی جا رہی ہے کہ پورا نظام توحید پر قائم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو مشرکین کے لیے پروانہ موت ہے، وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور جو کوئی اس کی طرف رخ کرتا ہے اسے ضرور ہدایت دیتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں اہل کتاب مراد ہے یہاں پر، اور آج اگر یہ کام کیا جائے گا تو مسلمان یہی کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پوری تاریخ میں، مجددین امت کی پوری تاریخ میں اس پر گواہ ہے کہ ان کی سب سے شدت کے ساتھ مخالفت کرنے والے اس دور کے علماء سو ہی ہوتے تھے. تو فرمایا گیا یہ ساری تفرقے بازی جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، بغیم بینہم، یہ صرف آپس کی زدم زدہ ہے، یہ صرف ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ ایک بالعموم یہ واقعہ ہوا ہے کہ رسولوں کو جنہیں کتابیں دی گئیں ان کے بعد جو ان کی امتیں کتابوں کی وارث بنی وہ ان کتابوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئی. فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم ہوا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ، اور کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف بات کہنے نہیں آیا ہوں، اس نظام عادلانہ نظام زندگی کو قائم کرنے آیا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے عطا فرمایا ہے. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے مابین کسی حجت بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، ایک دن آنے والا ہے اللہ ہمیں جمع کرے گا. وإليه المصير، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ جانا. یہ سورہ مبارکہ سورہ جو ہے، میں نہیں عرض کر سکتا کہ مجھے اس سے کس قدر تعلق خاطر ہے. مدنی سورتوں میں میری نگاہ میں جو مقام سورہ حدید کا ہے، مکی سورتوں میں بین ہی وہی مقام اور مرتبہ سورہ شورا کا ہے. لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے دوسرے اہم مقامات کی طرف توجہ دلا سکوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.